Canım Hüseyin, canım Hüseyin, canım Hüseyin, canım Hüseyin, canım Hüseyin, canım Hüseyin, canım. Selam ey babe rahmet, babe cennet. Selam ey babe rahmet, babe cennet. Selam ey rahbere.
La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد صلى على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وتقدس في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. صلوات برد محمد. آپ حضرت تھوڑا سا آگے تشریف لیں. صلوات برد محمد علی محمد کی بارگاہ. قرآن مجید میں خداوند عالم کی جانب سے پیغمبر اسلام کو خطاب فرما کر ارشاد ہو رہا ہے کہ بے شک آپ اخلاق کے عظیم درجے پر فائز ہیں. ماہ سفر المظفر کا یہ آخری ہفتہ اور آخری ویک، اور مختلف مناسبتیں اور بڑی عظیم مناسبتیں ہیں ان تاریخوں کی. آپ حضرات صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی بارگاہ. تین دن کی اور تین شبوں کی گفتگو ہے اگر زندگی باقی رہی، اور ایام عزا کے اختتامی دنوں کے ساتھ ساتھ جو بڑی عظیم مناسبت ہے وہ حضرت ختمی مرتبت سرور کائنات احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت عظمیٰ کی عظیم مصیبت کی تاریخ ہے، اور اسی طریقے سے سبط اکبر رسول اللہ امام مصطفیٰ امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شہادت کی تاریخ ہے، اور ظاہر ہے کہ آخر سفر عام طور پر کچھ جگہوں پر 17 صفر کو بھی منائی جاتی ہے، لیکن خود مشہد مقدس میں اور بہت سے مقامات پر امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ 8ویں آخر سفر کو تقریباً منائی جاتی ہے. تو تین شب کی گفتگو ہے، تین عظیم مناسبتیں ہیں، اور ہمارے خیال سے جو مشترک موضوع اور تینوں مناسبتوں سے تعلق رکھنے والی بحث ہے وہ شاید اس آیت کے ذیل میں ہم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر سکیں، اور عنوان ہے خلق عظیم. پیغمبر کی ذات صاحب خلق عظیم ہے. عربی زبان میں ایک زبر اور پیش کے فرق سے معنی کا بھی بہت بڑا فرق ہے، ضمہ اور فتحہ کا جو فرق ہے. خلق خلقت کے لیے ہے، خلق اخلاق کے لیے ہے. بے شک آپ اخلاق کے عظیم درجے پر فائز ہیں. آج تھوڑی بہت کوشش ہوگی کہ پیغمبر اسلام کے حوالے سے چند باتیں زیادہ تر, اور پھر کل امام دوم کے حوالے سے تھوڑا سا وقت, اور پرسوں امام ہشتم کے حوالے سے, ایک ہی عنوان کے تحت اور ملتی جلتی مباحث. بہرحال قرآن مجید میں پیغمبر اسلام کے القاب اور اوصاف مختلف مقامات پر مختلف انداز میں بیان کیے گئے, بلکہ بہت سے مقامات تو ایسے ہیں جہاں پہ رسول اللہ کی تعریف اور مدح کا عنوان ہے. تو کبھی رسول اللہ کا کام اور مشن اور مقصد رسالت جو ہے اس حوالے سے باتیں. قرآن مجید طٰہٰ, یاسین, مزمل, مدثر, نبی, رسول, شاہد, نذیر, بشیر, سراج منیر, مزمل, مدثر, رسول اللہ کی مختلف اوصاف اور مختلف کیفیتوں کو, حالتوں کو قرآن مجید بیان کرتا ہے. اور یہ بات قابل غور ہے کہ قرآن مجید میں خداوند عالم رسول اللہ کے صفات کے دوران لفظ عبد کے ساتھ اپنی تعریف کرتا ہے رسول سے نسبت دے کر. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, پاک و منزہ ہے وہ رب و اللہ, وہ ذات کے جس نے اپنے بندے کی سیر کرائی. خدا اپنی تعریف کرتا ہے رسول سے نسبت جوڑ کر. اب جس کی تعریف خدا کرے, جس کے رشتے کی بنیاد پر خدا فخر کرے, جس کو عبد بنا کر, صرف عبد بنا کر نہیں بلکہ اپنے عبد کی سیر کرا کر, اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھلا کر, اسے معراج میں بلا کر, اسے اپنا مہمان بنا کر, خداوند عالم جس کی نسبت سے فخر کرے, بھلا کیا ہماری زبان میں اتنی طاقت ہے کہ اس ذات کی عظمت کے حق کو ادا کر سکیں؟ حق عظمت ادا نہ ہو سکتا ہے, نہ ایسی کوئی توقع ہے. اور یہ بات بھی غور کرنے کی ہے کہ قرآن مجید میں بہت سے انبیاء کو خداوند عالم نے ان کے نام کے ساتھ خطاب کیا ہے, ایڈریس کیا ہے. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ, اے یحییٰ کتاب اٹھاؤ, حمل کرو. ونادیناہ ان یا ابراہیم, ہم نے ندا دی. جناب ابراہیم کا بڑا مقام ہے, وہ خلیل ہیں. بڑی تعریف کرتا ہے قرآن مجید حضرت ابراہیم کی مختلف مقامات پر, مگر ان کے نام کے ساتھ اعلان ہو رہا ہے, اے ابراہیم. اور بھی نبیوں کے نام کے ساتھ ان کو خطاب کیا گیا, اے فلاں. لیکن جب آپ قرآن پڑھیں گے, مختلف صفات رسول اللہ کے ہیں, نام بھی ہے, مگر نام سے خداوند عالم سیدھے خطاب نہیں کرتا. جب ایڈریس کرنے کی بات ہوتی ہے, خطاب کرنے کی بات ہوتی ہے, تو یا ایہا المزمل, یا ایہا المدثر, اے کالی کملی والے, اے نبی, یا ایہا النبی, یا ایہا الرسول, اے رسول, اے نبی, صفات سے خطاب ہوتا ہے, نام لے کر بھی نہیں پکارتا خداوند عالم. محبت اور عظمت کی انتہا ہے کہ خداوند عالم بھی خود نام لے کر خطاب نہیں کرتا. شاید یہی وجہ ہے حیدرآباد دکن کے چار مینار میں ایک فارسی کا بہت مشہور شعر لکھا ہوا ہے, ہزار مرتبہ شو یم دہن بے مشک و گلاب, ہنوز نام تو بردن کمال بی ادبیست. یا رسول اللہ, اگر میں اپنے دہن کو, اپنے منہ کو 1000 بار بھی مشک و عنبر اور گلاب سے دھو لوں, اور اس کے بعد بھی میں آپ کا نام اپنی زبان پر جاری کروں, تو آپ کا نام اتنا بلند, اتنا پاک, اتنا مطہر, اتنا مقدس, اتنا محترم, اتنا معظم, کہ میں 1000 بار اپنے منہ کو مشکمبر سے دھونے کے بعد بھی اگر میں آپ کا نام لوں, تو یہ آپ کی ساحت مقدسہ میں جسارت کی انتہا ہے, کمال بے ادبی ہے. میرا نام لینا آپ کا, میری زبان سے نام لینا, آپ کا نام اتنا پاک اور میں اتنا چھوٹا, میں سراپا تقصیر, میں گنہگار, میری زبان ناپاک, میرا دہن, میری زبان اس قابل نہیں کہ میں آپ کا نام لے سکوں. چلیں, اگر یہی تصور ہے تو کیا نام نہ لیں رسول اللہ کا؟ کبھی نہ پکاریں رسول اللہ کو, कि भैया नाम इतना मोहतरम है कि कभी आप नाम ले नहीं सकते। कहा नहीं, नाम लेंगे, नाम लेंगे तो इस तसव्वुर के साथ नहीं कि आपकी अजमत में जसारत कर रहे हैं या हम हमारी ज़बान आपका नाम लेने के काबिल हो गई है, नहीं इस तसव्वुर के साथ नहीं, बल्कि इस जज्बे के साथ कि रसूल का नाम लें तो हमारी ज़बान पाक हो जाए, रसूलुल्लाह का जिक्र करें तो हमारी ज़बान पाक हो जाए, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करें तो हमारा दिल पाक हो जाए, रसूलुल्लाह का नाम लें तो हमारा वजूद पाक हो जाए, रसूलुल्लाह की रिसालत की गवाही दें तो हमारा ईमान मुकम्मल हो जाए। यही वो कैफियत है कि जिसके लिए आप जहां पहुंचने के बाद देख सकते हैं कि एक वो काम, एक वो अमल, एक ऐसी बात जिसमें खुदा भी, फरिश्ते भी, इंसान भी सब शामिल हैं, वो इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी, मलाइका भी अल्लाह भी और सब शामिल हैं, ईमान लाने वालों तुम भी दुरूद भेजो रसूल पर, सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में। बहरहाल नाम की बड़ी अजमत है, बड़ा एहतराम है। आमतौर पर लोग कहते हैं, जैसा कि आज मौलाना ने नमाज जुमा में इशारा किया था कि हमारे पास रसूलुल्लाह के फ़ज़ाइल पर जितनी गुफ्तगू होनी चाहिए या अजमत या ज़ात के हवाले से, शायद थोड़ा सा कम हम टाइम दे पाते हैं, कम से कम इन मुनासिबतों में भी अगर गुफ्तगू ना हो तो फिर कब गुफ्तगू होगी। रसूल की ज़ात बे इंतहा अज़ीम, वो साहिब लौलाक जो हासिल कायनात हैं, जिनके लिए खुदावंद आलम ने फरमाया अगर तुम ना होते तो हमने इन आसमानों को पैदा ही ना किया होता, जो हबीब खुदा हैं और जिनकी ज़ाहरी अजमतें ये कि जिनके साथ अब्र का साया चल रहा है, जिनके निशान नर्म ज़मीन पर नहीं हैं सख्ती पर हैं, गंदगी और मक्खी कभी आपके करीब नहीं आती हैं, सीधी सादी बातें आम तौर पर जो तारीख़ में मुसल्लम तौर पर बयान की गई हैं, और यही नहीं बल्कि कंकरियाँ भी हाथों पे आती हैं तो रिसालत की गवाही देती हैं, ये भी रसूलुल्लाह के मौजज़े हैं। मगर एक दूसरे रुख को मुझे अर्ज़ करना है। देखिए, हम रसूलुल्लाह को पहचानना चाहते हैं, कैसे पहचानें, रसूलुल्लाह की मारिफत हासिल करना चाहते हैं, मारिफत का सोर्स क्या है, ज़रिया क्या है, किस बेस पर आपकी मारिफत हासिल करने की कोशिश करें। बहुत मशहूर कौल है ख़ुद रसूलुल्लाह का, या अली मा अरफनी इल्लल्लाहु अंत, ए अली नहीं पहचाना मुझे सिवाय अल्लाह और तुम्हारे किसी ने, किस नहीं पहचाना तुमको सिवाय मेरे और खुदा ने, नहीं पहचाना खुदा को सिवाय मेरे और तुम्हारे। तो तारुफ उसी की ज़बान से हो सकता है जो तारुफ कर की जाने वाली जिस शख्सियत का, जिस ज़ात का तारुफ कराया जा रहा है वो उसको मुकम्मल तौर पर पहचानता हो, वही तारुफ कराने का हक रखता है, वही पहचानवा सकता है। मैं अक्सर अर्ज़ करता हूँ, कभी मौलाए कायनात के फ़ज़ाइल या अहले बैत के फ़ज़ाइल बयान करते हुए हम लोग अपनी सती मालूमात की बुनियाद पर नुक्ता बनाते बनाते कभी कभी ऐसी भी बात कर जाते हैं कि जो शायद उनके शायान शान नहीं होती। तो बेहतर यही है कि अहले बैत के फ़ज़ाइल बयान करने हो तो कुरान पढ़ लें, रसूलुल्लाह की फजीलत बयान करनी हो तो कुरान मजीद की आयतों को पढ़ें या अमीरुल मोमिनीन के कलाम को पढ़ें। कभी गहराई में जाने के लिए नुक्ते ढूंढे जाते हैं, बात ठीक है, तफसीर तहलील अपनी जगह पर, मगर बहुत ज़्यादा मिर्ची मसाले की भी ज़रूरत नहीं है। जो सीधे सादे अंदाज में कलाम है खुदा का, नहजुल बलागा में जो अमीरुल मोमिनीन ने रसूलुल्लाह का तआरुफ़ करवाया उसको पढ़ें। फिर इसी तरीके से दीन को, अहले बैत की अजमतों को, फजीलतों को पहचानने के लिए जो मासूम की तरफ से या कुरान मजीद की तरफ से हमारे सामने मिला है उस पर गौर करें। बहुत बड़ा ख़ज़ाना है आयतों का और रिवायतों का कि जिसमें हमारे सामने तारुफ बयान किया गया है, जिसके ज़रिए से हमको पहचानवाया गया है। कौन पहचानवाने वाला? जो पहचान रखता है। अजीब बात है, अजीब कैफियत है। शायद मैंने, मुझे याद है इससे पहले का जो इसी महीने के आगाज़ में दो तीन दिन का आपसे मौका मिला था खिताब का, तो उसमें अर्ज़ किया था सिरात मुस्तकीम पर होने के हवाले से। एक जगह पर मौला का कलाम है, कहते हैं सिरात मुस्तकीम पर होने की एक निशानी यह है कि अगर तुम किसी की तारीफ़ कर रहे हो तो जैसा वो है उससे कम बयान करना एक तरह की हसादत है, उस पर जुल्म है। जो जैसा है उसे बढ़ा चढ़ा के पेश करना एक तरह की चापलूसी और बेजा खुशामद है। जो जैसा है वैसा तारुफ करना, तो तारुफ करने में भी और किसी की पहचान बयान करने में भी मुतवाजिन होना और حد پر قائم رہنا بہت ضروری ہوتا ہے. حالانکہ رسول اللہ کی عظمتوں کی کوئی حد نہیں ہے, آل رسول کی عظمتوں کی کوئی حد نہیں ہے. ہمارے ذہن و دماغ اور تصورات سے برتر یہ ذوات مقدسہ ہیں, لیکن ہم ان کے کلام سے ان کو پہچاننے کی کوشش کریں. مولا کائنات فرماتے ہیں رسول اللہ کے حوالے سے مولا کا قول ہے, امیر المومنین رسول اللہ کا تعارف کرواتے ہیں, ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد کی بارگاہ میں. رسول اللہ کا تعارف زبان امیر المومنین کی, رسول اللہ کی صفت یہ طبیب دوار بطب. رسول طبیب کے معنی ہوتے ہیں ڈاکٹر کے. دوار بطب, جو اپنی طبابت اپنا علاج معالجہ لے کر چل رہا ہوتا ہے, مریضوں کو ڈھونڈتا رہتا ہے. اور یہ لفظ اکثر استعمال ہوتا ہے خطبے میں بھی, آپ سنتے ہیں نا, طبیب نفوسنا شفیع ذنوبنا, ہمارے نفسوں کو کا علاج کرنے والے, ہماری روحوں کا علاج کرنے والے. رسول اللہ کے ناموں میں سے ایک نام, ایک تو دو صفتیں تو بہت مشہور ہیں جس کو دوستوں نے دشمنوں نے سب نے مانا, امین اور صادق ہونا. اور کمال یہ ہے قرآن مجید کا, اور اسی کے یہیں تک مجھے پہنچنا ہے, کہ امانت داری اور صداقت کا کلمہ پہلے پڑھوایا, رسالت کا کلمہ بعد پڑھوایا. اور اگر آپ ٹائم پیریڈ دیکھیں گے تو قرآن اور اسلام کی رسمی تعلیمات کے لیے صرف 23 سال لگائے گئے, اخلاقی تعلیمات کے لیے 40 سال لگائے گئے. اظہار اسلام اور قرآن کے اظہار سے پہلے 40 سال کا عرصہ ہے, اور اظہار اسلام اور اعلان اسلام اور اعلان آیات الہی اور قرآن کے بعد, اظہار قرآن کے بعد صرف 23 سال کا عرصہ ہے. امانت داری اور صداقت کا کلمہ پہلے پڑھوا کے اسی بنیاد پر رسالت کا کلمہ پڑھوایا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں رسول اللہ کی صفت یہ کہ طبیب دوار بطب, علاج کرنے والے, نفسوں کو دھونے والے, پاک کرنے والے, لوگوں کو شفا دینے والے. کیسے جو خود علاج لے کر جا رہا ہو. دیکھیے دنیا کے اندر, میں آج کی بات نہیں کروں گا, پہلے کے زمانے سے بھی لوگ طبیب رہے ہیں, آج بھی رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں آج ہر چیز کمرشیل ہو گئی ہے. اگر کمرشیل ہر چیز ہو سکتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی اہمیت نہیں رہتی. اگر دین بھی کمرشیل ہو جائے, دینی خدمات کو بھی اگر پیشہ وارانہ شکل میں دیکھیں تو اس کی اہمیت نہیں رہتی. اس کو پیغمبری سمجھ کر دیکھا جائے, یہ احیاء امر امامت ہے. اہل بیت اطہار کی تعلیمات کو عام کرنے اور شاعر اہل بیت کی ترویج و تبلیغ کا کام ہے تو یہ بہت بڑی عبادت ہے. ظاہر ہے لوگ کہتے ہیں کہ میڈیکل اعتبار سے بہت زیادہ ہر چیز کمرشل ہے, اور وہ ہے اور یہ ہے اور گیم ہے اور نہ جانے کیا کیا ہے. لیکن جو لوگ اچھے لوگ بھی ہیں, اچھی خدمات کرنے والے بھی ہیں, طبابت کرنے کے, میڈیکل سروسز پیش کرنے کی کچھ فارمیلٹیز ہیں. بیمار کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑتا ہے, ایسا کمی نظر آئے گا آپ کو کہ ڈاکٹر بیمار کو ڈھونڈتا ہوا جائے. کچھ لوگ انسانی خدمات کرنے والے ایسے بھی کام کرتے ہیں, مگر عام پروسیس اور پروسیجر یہ ہے کہ بیمار لوگ ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے, ان سے ٹائم لیں گے, ان کی شرائط پر علاج کروائیں گے. اسی لیے یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ الفاظ بعض اوقات شخصیتوں کی وضاحت کے لیے, شخصیتوں کے تعارف کے لیے کم پڑتے ہیں. اگر صرف طبیب کہہ دیں تو دنیاوی اعتبار سے بیمار علاج کے لیے جاتا ہے, ڈاکٹر کی شرائط پر جائے گا, اس سے اپوائنٹمنٹ لے گا, اس کی جگہ پر جائے گا, اس کے وقت کے اعتبار سے جائے گا. اور پھر جو طبیب, جو ڈاکٹر دوا دے رہا ہے تو اس سے بھول اور مسٹیک ہونے کی گنجائش ہے, کیونکہ بہرحال اس کی نالج لمیٹڈ ہو سکتی ہے, کوئی بھی ہر فیلڈ کا کمپلیٹ ایکسپرٹ نہیں ہوتا ہے. اگر اس سے بھول اور مسٹیک نہیں تو کہیں کوتاہی اور غلطی جان بوجھ کر کے بھی ہو سکتی ہے. میں جتنی باتیں بتا رہا ہوں آپ کی توجہ رہے, اور بہت سادی سی گفتگو ہے, کوئی بہت فلسفیانہ کوئی ڈیپ باتیں نہیں ہیں, بالکل سامنے کی باتیں ہیں. پھر اس کے بعد جو دوا ڈاکٹر دیتے ہیں, پوری خالصانہ کوشش کے باوجود جو دوائیں بنتی ہیں اس میں اکثر یہی کہتا ہے کہ اس میں یہ سائیڈ ایفیکٹ ہے, کہا جاتا ہے کہ اس میں یہ سائیڈ ایفیکٹ ہے, یہ سائیڈ ایفیکٹ ہے. رسول اللہ کا تعارف مولا کائنات فرماتے ہیں طبیب دوار بطب, ایسے طبیب جو اپنا علاج لے کر خود بیماروں کے پاس جا رہے ہیں. کون طبیب؟ جس کی طبابت میں ذرہ برابر نقص نہیں ہے. وما ينطق عن الهوى,
ان ہوا الا وحی یوحا, اس کی صلاحیت پر ذرہ برابر شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے. وہ مرکز وحی سے متصل ہے, اس کا انداز رحمت للعالمین ہے. وہ صرف انسانوں کے لیے نہیں, پھر کائنات کے لیے, عالمین کے لیے رحمت ہے. وہ اس کی عظمت میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. اور پھر دوا کیسی دینے والا, وہ خود ڈھونڈ رہا مریضوں کو, کیسے تانے کھانے کے بعد, اذیتیں سہنے کے بعد, کوڑا کرکٹ ڈالے جانے کے بعد, زخمی ہو جانے کے بعد, تنہائی میں جا کر خدا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے, پالنے والے ان پر عذاب نازل کرنے میں جلدی نہ کر, انہم لا یعلمون, نادان ہیں, ان کی ہدایت فرما. اس کا علاج کیسا, اس کے علاج کا نسخہ کیا, وَنُنَزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اس کے علاج کا نسخہ قرآن مجید ہے, جو دوا ہے, جو غذا بھی ہے, جو دوا بھی ہے غذا بھی ہے. دنیا کی جتنی دوائیں ہیں ان دواؤں میں کسی ضمنی اور نقصان اور سائیڈ افیکٹ کا امکان پایا جاتا ہے, مگر قرآن مجید ایسی دوا ہے کہ جس میں کسی طریقے کے ضمنی نقصان کا تصور نہیں ہے. تو جب طبیب رسول جیسا ہوگا, دوا قرآن جیسی ہوگی, تو اب دنیا کو تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی فارس سے آ کر اتنا بلند ہوتا ہے کہ اہل بیت کے قریب ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں علاج لیا گیا, روحانیت لی گئی. کس کے ذریعے سے؟ وہ جو طبیب دوار بطبہ, وہ جو مرکز وحی سے اور جس کا اتصال ذات پروردگار سے ہے, اور وہ ایسی نورانیت کے ذریعے سے دنیا کو شفا دے رہا ہے کہ جس میں کسی طریقے کے نقصان کا اور ضمنی نقصان کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اس لیے دوسرے رخ سے آپ دیکھیں قرآن مجید کی آیت, رسول اللہ کا مشن ہے, هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ليزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ہم نے رسول کو بھیجا کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو پاک کریں. توجہ کا طالب ہوں, کم وقت میں کچھ جلدی جلدی باتیں عرض کرنی ہوتی ہیں, ظاہر ہے لمبی مناسبتیں بھی نہیں ہوتی ہیں. شفاعت دینے والے بھی رسول, پاک کرنے والے بھی رسول. رسول اللہ کا مشن ہے پاک بھی کرنا. کس کو پاک کریں؟ پوری کائنات کو. کب تک؟ قیامت تک آنے والے انسانوں کو پاک کرنے کی صلاحیت جس ذات میں ہو اسے آخری رسول کہا گیا. پاک بھی کرتے ہیں. آپ کی طرف سے سوال, سب کو پاک کرنے کی صلاحیت تھی نا, قرآن مجید میں ہے پانی کے لیے سے, پانی کے حوالے سے. پانی کیا ہے؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا, ہم نے آسمان سے پاکیزہ پانی نازل کیا. عربی زبان میں جیسے جیسے الفاظ کی ہیئت بدلتی ہے اس کے معنی بھی مکمل ہوتے جاتے ہیں. قبلہ تشریف فرمائیں. طاہر اور طہور کے درمیان فرق کیا ہے؟ طاہر جو پاک ہے, طہور جو خود پاک ہے, پاک کرنے والا ہے, جو خود پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے. رسول اللہ کی ذات پاک, کتنی پاک؟ جو اس طہارت کی حد لگانے کی کوشش کرے اس نے بڑا ظلم کیا, بڑی جسارت کی. رسول اللہ اور اہل بیت کی طہارت کی کوئی حد نہیں ہے. ایک پہچان ضرور ہے, ایک نشانی ضرور ہے. کتنے پاک یہ ہیں کہ جو بھی ان کے قریب آ گئے وہ پاک ہو گیا. اور ایک نیگیٹو پہچان بھی ہے, یہ بہت پرانا جملہ ہے, علماء ذاکرین خطبہ سے سنا ہوا. قرآن کی آیت ہے کہ اہل بیت رسول, اللہ کا ارادہ ہے کہ تم سے نجاست اور رجز کو دور رکھے. تو جو ان سے دور ہے وہ نجس ہے, جو جتنا دور ہے اتنا ہی بڑا رجس ہے. یہ پہچان ہے, ایک مثبت پہچان کہ یہ طہارت ہیں. جو بھی ان سے قریب آیا پاک ہو گیا, جو ان سے دور ہوا وہ رجس ہے یا نجاست ہے. جتنا دور اتنی بڑی نجاست. تو اللہ نے ان کی ذات میں پاک ان کی ذات کو پاک رکھنے کے ساتھ کائنات کو, پوری انسانیت کو, پوری انسانیت کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھی, پوری انسانیت کو. آپ کی طرف سے سوال, اگر پوری انسانیت کو پاک کرنے کی صلاحیت اس ذات میں تھی تو سب لوگ کیوں نہیں پاک ہوئے؟ پوری انسانیت کی بات چھوڑیے, وہیں پر نزدیک کچھ رشتہ دار بھی تھے جن کو قرآن قیامت تک ابو لہب کہہ کے نفرین کر رہا ہے. کچھ بزم میں بیٹھنے والے بھی تھے جو نہیں پاک ہوئے آج تک کے زمانے میں بھی. تو کیوں سب کو پاک نہیں کیا رسول اللہ نے؟ جواب بہت سادہ سا ہے. بارش جب برستی ہے تو بارش باران رحمت ہے, جہاں آمادہ ظرف ہوتے ہیں، جہاں کھیتیاں آباد ہوتی ہیں، جن درختوں میں پھلنے پھولنے کھلنے پھل دینے تازگی کی صلاحیت ہوتی ہے، تو بارش کے ساتھ وہ کھل اٹھتے ہیں، وہ تازہ ہو جاتے ہیں، اس میں سبزہ آ جاتا ہے. لیکن یہی بارش جب گندگی پہ گرتی ہے تو ان سے بوئے تعفن آنے لگتی ہے، وہاں سے بدبو آنے لگتی ہے. تو رحمت کیا، تو اس کا مطلب باران رحمت، بارش الگ الگ افیکٹ دیتا ہے، سب کے ساتھ سیم بیہیو نہیں کر رہا، سب کے اوپر سیم افیکٹ نہیں کر رہا. نہیں، بارش اپنی جگہ پر رحمت ہے. کچھ ظرف اتنے ناپاک ہوتے ہیں کہ بارش جیسی رحمت لے کر بھی ان کی ناپاکی میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو یہ بارش کی عظمت میں اور رحمت میں کوئی کمی نہیں ہے. یہی مثال آپ چاہیں تو سورج کے حوالے سے دیں. سورج کا کام ہے روشنی دینا، لیکن اگر کوئی آنکھوں پر پٹی باندھ لے، اگر کوئی دیوار کے پردے میں چلا جائے، ایک پردہ نہیں دو پردے، ایک دیوار لائٹ بند ہے، چاروں طرف سے دیوار ہے، پتا نہیں چلتا کہ دن ہے کہ رات، دوسری دیوار، تیسری دیوار، اگر کہیں جگہ کسی جگہ پر ایک دو نہیں کئی طرح کی دیواریں لگی ہوں، پھر کہیں کہ کیا سورج ہے کہ یہ روشنی نہیں دیتا، یہ سورج کیسا ہے کہ ہم تک پہنچتا نہیں ہے. تو جواب دیا جائے گا کہ نہیں، قصور سورج کا نہیں ہے، تم نے جتنی دیواریں کھڑی کر دی ہیں چاروں طرف، تم نے اپنے آپ کو قید کر لیا ہے اندھیروں میں، تو یہ سورج کا قصور نہیں ہے. کہ بس اسی طریقے سے عصمت رسول اور عظمت رسول و آل رسول سے استفادے کے لیے اگر حجابات میں اگر کوئی چلا جائے فسق و فجور کے، کثرت گناہ کے، عقل حرام کے، بار بار مسلسل گناہوں کے دلدل میں پھنستے ہوئے، جدال کرتے ہوئے، جتنے بھی عوامل ہیں دلوں پر حجاب اور پردے پڑنے کے، اگر کوئی ان پردوں میں چلا جائے تو وہاں سے استفادہ اگر نہیں کر پا رہا ہے، تو ان کی نورانیت میں کمی نہیں ہے، ان کے ظرف کی کمی. صلوات پردے محمد والے محمد کی بارگاہ میں. بہرحال رسول اللہ کی ذات طبیب دوار بطبہ، امیر المومنین رسول اللہ کا تعارف کرواتے ہیں، الخاتم لما سبق، الفاتح لمن غلق. رسول کی ذات وہ کہ جو ما سبق کو، گزری ہوئی نبوتوں کو ختم کرنے والے، ان کی بارگاہ میں نبوتیں پہنچتی ہیں تو ختم ہوتی ہیں. بڑی تفصیلی گفتگو ہے جس میں جانے کا اس وقت موقع نہیں ہے. جتنے کمالات صفات کل 124,000 انبیاء کے، وہ سب تقسیم کیے گئے ذات رسول سے، تو کسی کو صفوت ملی، کسی کو خلت ملی، کسی کو ہیبت ملی، کسی کو روحانیت ملی، کسی کو علم ملا، کسی کو حلم ملا، کسی کو صبر ملا، کسی کو شفا دینے کی صلاحیت پیدا ہوئی. لیکن جب کل صفات کو جمع کر کے یکجا دیکھنا چاہیں تو رسول کی ذات، سوال کہ رسول اللہ کی ذات 124,000 انبیاء کی جتنی کوالٹیز اور جتنے صفات اور جتنے کمالات ہیں سب جمع کر دیں تو از اکول ٹو رسول اللہ کی ذات کا نہیں، حد نہ لگاؤ رسول کی عظمت میں. 124,000 انبیاء کے صفات، مگر وہ سب کچھ جو قیامت تک کی ہدایت کے لیے ضروری ہے، وہ سب کچھ جہاں تک انسان کا ذہن و دماغ پہنچ نہیں سکتا. صلوات پردے محمد والے محمد کی بارگاہ میں. آپ حضرت بلند آواز میں صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی بارگاہ میں. بعض اوقات بلند آواز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آواز سے درود پڑھنے میں ثواب زیادہ ہے، نفاق دور ہوتا ہے، دل نزدیک ہوتے ہیں، اور ایک دوسرا فائدہ بھی ہوتا ہے بلند آواز میں صلوات پڑھنے کا، وہ یہ ہے کہ جو بھی فرش اعضا پہ آتے ہیں، عام طور پر فرش اعضا کے بہت سے دنیاوی فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ کہ یہاں دل کو سکون ملتا ہے، یہاں اطمینان میسر آتا ہے، اور جب اطمینان میسر آتا ہے تو تھوڑا سا موسم کا اثر یا تھوڑا سا کام کی تھکن، اس کے بعد جب سکون ہوتا ہے تو آنکھیں کبھی نیم بند ہونے لگتی ہیں، پوری دل جاگتا رہتا ہے مگر آنکھیں نیم بند ہوتی ہیں. اور میں کبھی اس کو برا نہیں لگتا، بعض لوگ جو ہے اس سے ہچکے جانے کیا بات ہے. یہ فرش اعضا کے ظاہری فوائد اور آثار میں سے ہے کہ دنیا کا ہم غم بھول جاتے ہیں جب رسول و آل رسول کے ذکر میں شامل ہوتے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد کی بارگاہ. بہرحال الخاتم لما سبق، الفاتح لمن غلق. رسول اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ بند دروازوں کو کھولنے والے، عجیب کیفیت ہے، بند دروازوں کو جنہوں نے کھولا وہ رسول اللہ کی ذات ہے. ذہن انسانی کو کھولا، عقلوں پر پڑے ہوئے پردوں کو ہٹایا، انسانوں کو غلامی سے آزادی دلائی، ذہن پر لگی ہوئی مہر کو کھولا. کبھی بندش تھی اپنے آبا و اجداد کے غلط رسموں کی, کہا ہم تو یہ کرتے ہی رہیں گے کیونکہ ہمارے آبا و اجداد نے کیا, قرآن مجید کی آیتوں میں ہے. کبھی جاہلیت کا یہ دور تھا کہ فخر کرتے ہوئے, غرور کرتے ہوئے, تکبر کرتے ہوئے, ایک دوسرے پر اتراتے ہوئے یہاں تک پہنچ جاتے تھے کہ میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ اگر کبھی کسی چھوٹی جگہ سے اور نچلی دہلیز سے جانا پڑتا تھا تو تکبر کرتے ہوئے کہ ہم تو نہیں جائیں گے اس میں, جھک کر کے دہلیز کو توڑا جائے. تصور یہ تھا کہ قبیلہ پرستی پر تکبر کرتے کرتے قبروں کو جا کر گننے لگتے, الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, چھوٹی چھوٹی بے بنیاد بے ہودا باتوں پر بحث ہوتے ہوتے اتنی بڑی لڑائیاں ہوتی کہ انتقام در انتقام میں قبیلے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ایک دوسرے کو قتل کرتے. اور ان کا معیار عزت و ذلت کا یہ تھا کہ اپنی بیٹی کو باپ اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دیتا تھا. بیٹی رکھنا یعنی ذلت کی نشانی. ایسی بند ذہنیت کو رسول اللہ نے آزاد کیا, انسانوں کو آزاد کیا. میں ایک جملہ عرض کروں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ انسان کو مذہب پابند بنا دیتا ہے, یہ واجب ہے, یہ حرام ہے, یہ مکروہ ہے, یہ مباح ہے, ایسا کرو, یہ ایسا نہ کرو, ایسا کرو. نہیں, حقیقت میں مذہب پابند نہیں کرتا ہے. مذہب تو سسٹم دیتا ہے, ایک نظم ان کا اور قانون کا انتظام کرتا ہے. حقیقت میں مذہب دنیا کی ہر پابندی سے آزاد کر دیتا ہے. یہ رسول اللہ کی صفت, ایک مرتبہ مل کر صلوات پڑھ دیں, محمد وعلی محمد. المعلن الحق بالحق. بات ذرا سی طولانی ہو جائے گی کہ وہ رسول اللہ کی صفت یہ ہے کہ جو حق کا اعلان کرنے والے ہیں حق کے ذریعے سے. دیکھیں, توجہ کا طالب ہوں. یوں تو میں نے عرض کیا رسول اللہ کے معجزات بہت سے ہیں, بہت زیادہ معجزات ہیں. کنکریاں رسالت کی گواہی دے رہی ہیں. ابھی میں نے جو ابتدا میں اشارہ کیا تھا دوبارہ تکرار نہیں کروں گا, لیکن تمام معجزات کے درمیان رسول اللہ کی نورانیت بھی کیسی, کیسی نورانیت رسول اللہ کی. کہا جاتا ہے کہ جس وقت ابرہا کے لشکر نے خانہ کعبہ پر چڑھائی کے لیے حملہ کیا تھا تو ابرہا نے لوگوں کے دلوں میں ڈر بٹھانے کے خاطر ایک سفید ہاتھی کو, سرکش ہاتھی کو, باغی جو کسی کے کنٹرول میں نہیں آتا تھا, اس کو مکے کی گلیوں میں چھوڑ دیا تاکہ محافظین کعبہ کے دلوں پر ہیبت بٹھا دے, لوگوں کے دلوں میں ڈر بٹھا دے. وہ سرکش ہاتھی, وہ کسی کے قابو میں نہ آنے والا سفید ہاتھی, جب چلتے چلتے جناب عبداللہ کے قریب پہنچا تو پیشانی عبداللہ سے رسول کی رسالت کا نور ایسے چمک رہا تھا کہ ہاتھی کسی کے قابو میں نہ آنے والا سر جھکا کے رسول اللہ کے پدر بزرگوار کے قدموں کے پاس بیٹھ جاتا ہے. دیکھیے, رسول اللہ کی ولادت سے پہلے ایک جانور کو, بڑی تفسیر ہے, جانور کو, انسان نے جس کا کوئی سینس انسانی اعتبار سے, جس کے پاس کوئی شعور نہیں ہے, کوئی سمجھ نہیں ہے, ایک جانور کو رسول اللہ کی ولادت سے پہلے ان کے باپ کی پیشانی سے رسالت کا نور نظر آ جائے, اور 1400 سال بعد مسلمان یہ بحث کرے کہ رسول کو نورانی کہیں کہ خاتقی کہیں, تو یہ احساس کے ختم ہو جانے اور مر جانے کی دلیل ہے. رسول اللہ کی نورانیت, اعلان رسالت سے پہلے, بہت مشہور روایت بیان کی جاتی ہے عام طور پر عام مسلمانوں میں, کہ جب غار حرا میں ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں تو رسول اللہ کے بدن اثر پر ضعف طاری تھا, اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق. رسول اللہ تشریف لائے, زمین سے آسمان تک نور کا ایک سلسلہ تھا. جب خانہ جناب خدیجہ میں آئے تو بیان یوں کرتے ہیں روایت لکھنے والے, وہ کتنا مناسب بیان ہے, کتنا صحیح غلط ہے اسے قطع نظر, کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ آئے اور رسول اللہ کا ضعف دیکھا, کمزوری دیکھی, تو جناب خدیجہ نے پوچھا کہ اے محمد, ابھی تو اعلان رسالت کا نہیں تھا, ابھی کوئی بات نہیں تھی دین کی, یہ میں کیا کیفیت دیکھ رہی ہوں, کیا سلسلہ ہے؟ تو ایک مرتبہ رسول اللہ کہتے ہیں, جانتی ہو میں اللہ کا رسول ہوں, قرآن کی آیتیں مجھ پر نازل ہو رہی ہیں, مجھے پیغام سنانے وہ انذر عشیرت الاقربین کا حکم دیا گیا ہے, مجھے اللہ کی طرف سے وہی نازل ہوئی ہے, میں اپنی رسالت کا اعلان کرنے والا ہوں, یہ اسی کا نور ہے اور یہ وہی کیفیت ہے. تو ایک مرتبہ مسکرا کے جناب خدیجہ کہتی ہیں, اب آپ ہمارے سامنے اظہار فرما رہے ہیں, ہم تو پہلے ہی جانتے تھے. اب آپ ہم سے بتا رہے ہیں, ہم تو پہلے ہی جانتے تھے. نتیجہ کیا لینا ہے؟ نتیجہ یہ لینا ہے کہ وہ اور لوگ ہوں گے جن کو اعلان رسالت کے بعد بھی رسالت کو سمجھانے کے لیے دلیل کی ضرورت ہو. ہماری جانیں قربان جائیں ان نگاہوں پر جنہوں نے اعلان رسالت سے پہلے رسول کو رسول دیکھا. توجہ ہے آپ کی, رسول کو رسول دیکھا. جناب ابو طالب سفر شام میں گئے ہیں, رسول اللہ کو رسالت کے ساتھ دیکھا. جناب خدیجہ نے رسول اللہ کی رسالت کو اعلان رسالت سے پہلے دیکھا. یہ دل کی بصیرت کی باتیں ہوتی ہیں, بصارت سے آگے کا مقام اور منظر ہے. اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ بھائی آنکھوں کی نمبر طے کیے جاتے ہیں عام طور پر, کہ بھائی کس کے آنکھوں پر کیسا گلاس ہوگا اور کتنی کمزور ہیں کتنی نہیں ہیں. اسی طریقے سے دل کی نگاہیں ہیں, کہ دل کی نگاہیں کچھ تو ایسی ہیں کہ جن کو اتنی نورانیت کے بعد بھی نور نظر نہیں آتا, اور کچھ ایسے ہیں کہ جو اعلان سے پہلے دیکھ لیتے ہیں. توجہ کا طالب ہوں, میں تمہیدہ نہیں عرض کر رہا تھا, بہرحال کافی وقت نکلا اور ظاہر ہے کہ معلوماتی باتیں ہوں اور امیر المومنین کا کلام تو اس کو ہم ضائع ہونا تو نہیں سمجھ سکتے. نتیجہ کیا لینا ہے؟ معجزات تو بہت ہیں, لیکن سب بہت عظیم معجزات کے درمیان رسول اللہ کا جو ایک عظیم معجزہ ہے, وہ رسول اللہ کا کرداری انقلاب, رسول اللہ کا اخلاقی انقلاب. وہ کیا انقلاب؟ تصور کریں, ہم بہت طویل گفتگو کو سمیٹنا ہے. ایسا معاشرہ, ایسی ماحول, ایسی سوسائٹی جو دنیا کی بدترین, عقب ماندہ ترین, بیکورڈ, سب سے زیادہ بیکورڈ قوم ہے, اس بیکورڈ قوم کو, اس عقب ماندہ سماج کو دیکھتے ہی دیکھتے اتنا عظیم بنا دیا کہ دنیا کی ترقی یافتہ قوم بن گئی. نہیں, بات ذرا سا واضح کرنے کی ضرورت ہے. جس وقت غار حرا سے اترے ہیں رسول اللہ, میں پورا ذکر آج ظاہر ہے کہ اسی حوالے سے عرض کروں گا, جس وقت غار حرا سے پیغمبر تشریف لائے ہیں تو اتنے تنہا تھے کہ سوائے جناب خدیجہ کے, جناب ابو طالب کے, اور بظاہر ایک ساتھ چلنے والا بچہ, کوئی ہمدر نہیں تھا, یاور نہیں تھا. جب رسول اللہ نے بلایا بھی, تین دن تک تو لوگ کھانا کھا کے بھاگ جاتے, رشتہ دار سننے پہ تیار نہیں تھے. اور جب اعلان ہوا تو اتنی مخالفت ہوئی, اتنی مخالفت ہوئی کہ رسول اللہ نے فرمایا, ما اوذی نبی کما اوذیت, جتنا مجھے اذیتیں دی گئیں کسی اور نبی کو نہیں دی گئی. اللہ اکبر. لیکن کیا تبدیلی آئی؟ جس وقت رسول اللہ نے حجۃ الوداع کے بعد آخری زندگی کے دن, تاریخ میں ملتا ہے کہ رسول اللہ نے حجۃ الوداع میں حلق کیا, سر کے بال مونڈے, تو کوئی بال زمین پہ نہیں گرنے دیا گیا. آج بھی کچھ جگہوں پہ بارگاہ ہیں نا حضرت بل کے نام پر, حضرت بال, حضرت بل. تو یہاں پہ یہی بیان کیا جاتا ہے کہ بال کی عظمت اپنی جگہ پر ہے, رسول اللہ کے بال کی عظمت ہے اپنی جگہ پر, مگر بال سے زیادہ آل کی عظمت کا پر غور کریں. وہ کہ جن کے لیے رسول اللہ نے کہا, لحم کا لحمی, دم کا دمی, وہ کہ جن کا گوشت رسول کا گوشت, جن کا وجود رسول کا وجود, یہ مشہور باتیں ہیں. رسول اللہ کا لعاب دہن, ایک قطرہ لعاب دہن کا جب کسی کھارے پانی میں گرتا تو پانی میٹھا ہو جاتا, یہ ظاہری جسمانی تاثیرات, توجہ کا طالب ہوں, یہ رسول اللہ کے بدن اطہر کی جسمانی کیفیتیں کہ پانی پہ قطرہ گرے تو پانی میٹھا ہو جائے. اور دانشوروں نے کہا کہ اس میں پانی کی خاصیت نہیں ہوتی جو میٹھا یا کھارا ہو, خاصیت ہوتی ہے, فطرت ہوتی ہے زمین کی, کہ دیکھتے ہی دیکھتے زمین کی فطرت بدل دے, پانی کی فطرت بدل دے, یہ تو لعاب دہن کا اثر ہے. اب اگر کوئی رسول کا خون ہو, وہ کسی مٹی کو کھا کے شفا بنا دے, تو تعجب نہیں کرنا چاہیے. ہے توجہ آپ کی؟ اگر رسول کے نواسے حسین کا خون کربلا کی مٹی کو رشک جنت بنا دے, تو کسی مسلمان کو شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے. کہ یہ بھی, پھر بھی یہ ظاہری آثار تھے, یہ جسمانی کیفیتیں تھیں, یہ جسمانی معجزات تھے, لیکن رسول اللہ کا کرداری معجزہ کیا تھا؟ کہ اپنے کردار سے, اپنے اخلاق کی عظمت سے اتنی عقب ماندہ اور جاہل دور افتادہ قوم کو دیکھتے ہی دیکھتے اتنا عظیم بنا دیا کہ رسول اللہ وضو کر رہے ہیں تو رسول اللہ کی توجہ کا طالب ہوں, ایک قطرہ پانی زمین پہ نہیں گرنے دیا جا رہا ہے. کیوں؟ لوگ تبرک کے طور پر ایک ایک قطرے آب کو, وضو کے پانی کو لے رہے ہیں. یہی نہیں, صرف رسول اللہ کی ذات سے عقیدت نہیں, بلکہ وہی قوم جہاں بےہودہ باتوں پر بات بات پر جھگڑے ہوتے، انتقام پر انتقام ہوتا، بدلہ لیا جاتا، تکبر ہوتا، غرور ہوتا، اسی معاشرے میں رسول اعلان کر رہے ہیں کہ اگر میری قوم میں میرے دین پر عمل کرتے ہوئے کوئی کسی ناقے کو، کسی اونٹ کو، کسی جانور کو بے وجہ تازیانہ لگا دے تو میرے دین میں اس کی گواہی قبول نہیں، اور سب کو ماننا پڑ رہا ہے. ساتویں آسمان کی معراج پہ جانے والا رسول، جن کا معراج پہ جانا ان کے لیے شرف نہیں ہے، یہ آسمانوں کا شرف ہے کہ رسول کے قدم آسمانوں تک پہنچے. وہ رسول جن کی عظمت کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک مقام آیا جہاں پہ جبریل نے کہا یہ سدرۃ المنتہا ہے، لو دنا تو لو دنا تو ان ملتن لہ ترخ، تو اگر میں ایک انگلی کے برابر بھی آگے بڑھا تو میں میرے بالوں پر جل جائیں گے. بڑی باتیں یہاں آپ سنتے ہیں. اور معراج کی تفصیل میں بھائی اللہ کا فرشتہ ہے، رسول کے ساتھ ہونا، نکل جاؤ. کہ رسول اللہ کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی حد سے آگے نکل جائے، ہر کسی کو اپنی حد میں رہنا چاہیے، ٹھیک ہے. وہ معراج پہ جانے والا رسول مکہ اور مدینہ کے بچوں کو سلام کرنے میں پہل کر رہا ہے. دیکھیے یہ اخلاقی کیفیتیں ہیں. اللہ اکبر، رسول اللہ کے جانی دشمن جنہوں نے 40 قبیلے کے 40 عظیم پہلوانوں کو تیار کیا، 40 نمائندہ تلواریں تیار کی گئیں، سب مل کر رات کی تاریکی میں رسول اللہ کو قتل کر دیں شب ہجرت، یہی کفار قریش رسول کے ہاتھوں پر امانتیں اپنی رکھواتے ہیں جو بڑی بڑی قیمتی امانتیں ہیں، قتل بھی کرنا چاہتے ہیں، اپنی قیمتی امانتیں بھی رکھوا رہے ہیں. بھائی کیوں قیمتی امانتیں رکھوا رہے ہو؟ آپس میں تم لوگ 40 لوگ یونائٹڈ ہو گئے ہو نا، متحد ہو. دیکھیے یہی کیفیت ہے. جو مفاد پرستی پر اتحاد ہوتا وہ اتحاد نہیں ہے. ایک کامن ٹارگیٹ طے کیا گیا، آپ الائنس بن رہے ہیں. کس بنیاد پر؟ آپس میں کوئی محبت ہے، کوئی نقطہ اشتراک ہے، کوئی واقعی ہمدردی ہے، کسی انسانی بنیادوں پر ہے. تم سب 40 قبیلے الائنس ہو گئے، متحد ہو گئے رسول کو قتل کرنے کے لیے، مگر کسی کو کسی پر ٹرسٹ نہیں ہے، کسی کو کسی پر بھروسہ نہیں ہے، کوئی کسی کو امانت دار نہیں مانتا ہے، اور انہی کی قیمتی امانتیں رسول کے پاس رکھی ہیں، اور ان کا یہ اقرار ہے کہ ہم ان کو قتل کر دیں تو ان کی جان چلی بھی جائے لیکن ہماری امانتوں میں کوئی خیانت نہیں ہو سکتی. دیکھیے یہ کرداری معجزہ ہے، یہ اخلاقی معجزہ ہے. اور اس کے بعد رسول اللہ نے اس سماج کو کیا کیا؟ مردہ سماج کو، ختم ہوتے ہوئے سماج کو زندہ کر دیا. جناب عیسیٰ کی یہ خصوصیت تھی، جناب عیسیٰ کا یہ معجزہ تھا کہ وہ بیمار کو شفا دیتے، مردے کو زندہ کرتے. یہ تو خاتم الانبیاء ہیں جن کی ذات میں تمام انبیاء کے کمالات ہیں. یہ صرف بیمار کو ظاہری شفا نہیں دیتے، نورانی شفا بھی دیتے ہیں. یہ صرف زندہ صرف مادی جسم کو ہی زندہ نہیں کرتے بلکہ انسان کی روح کو زندہ کرتے ہیں. صرف انسان کی روح ہی کو زندہ نہیں کرتے بلکہ پوری مردہ قوم کو جو زندگی دے اسے کردار رسول کہا جاتا ہے. مردہ قوم کو جو جگہ دے وہ رسول اللہ کا اخلاق ہوتا ہے. اور ان اخلاق کا اور ان مثالوں کا کوئی تاریخ میں جواب نہیں ملتا. اسی لیے نہ ماننے والوں نے بھی رسول اللہ کو معلم اخلاق کہا. آپ حضرات مل کر صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد. یہ معلم اخلاق، توجہ کا طالب ہوں، اخلاق کے معلم ہیں. اگر آپ کی توجہ رہے، معلم کا مطلب ہے ٹیچر، تعلیم دینے والا. دوسرے نام بھی اس کے ہیں، مرشد، ارشاد کرنے والا، رہنما، رہنمائی کرنے والا، اور بھی بہت سے الفاظ لائے جا سکتے ہیں. لیکن معلم اور پڑھانے والا، سکھانے والا، کسی بھی شعبہ علم یا کسی بھی دوسری ڈپارٹمنٹ آف نالج میں، فرض کریے سائنس کا معلم کون ہے؟ جو سائنس کی باتیں جانتا ہو جو سکھا دے، ٹھیک ہے. تاریخ کا معلم کون ہے؟ معلم تاریخ جس کو ہسٹری کا پتہ ہو، ہسٹری دوسروں کو سکھا دے. ادب کا، لٹریچر کا معلم کون ہے؟ جس کو لٹریچر کا پتہ ہو جو دوسروں کو لٹریچر سکھا دے. اسی طریقے سے آپ ایگزامپلس اور مثالیں بڑھاتے جائیں. معلم اخلاق کون ہے؟ جس کو اخلاق کا پتا ہو, دوسروں کو اخلاق بتا دے, وہ معلم اخلاق ہے. جس کو اخلاق کا پتا ہو, نالج ہو, اور وہ دوسروں کو اخلاق بتا دے, کیا وہ معلم اخلاق ہوتا ہے؟ نہیں. اخلاق کا جو معلم ہے صرف وہ نہیں ہے کہ جس کو اخلاق کے بارے میں پتا ہو. ممکن ہے کوئی بندہ اچھی اچھی تقریریں کرے اخلاق کے بارے میں, لیکن وہ خود با اخلاق کہلانے کے قابل ہو, ضروری نہیں ہے. وہ حقیقت میں معلم اخلاق بن جائے, ضروری نہیں ہے. ہے کہ نہیں ہے؟ ہو سکتا کوئی شخص پوری ایک جلد 100 پیجز کی, 100 پیجز کی نہیں, 500 پیجز کی, ایک نہیں, دو نہیں, 10 کتابیں اخلاقیات پر لکھ دے, لیکن ضروری نہیں کہ وہ خود بھی با اخلاق ہو, وہ خود بھی معلم اخلاق ہو, وہ خود رہنمائے اخلاق ہو. معلم اخلاق, رہنمائے اخلاق وہی ہو سکتا ہے کہ جو خود اخلاق کا عملی پیکر ہو. دیکھیے, اسی لیے قرآن مجید نے کہا آپ اخلاق کے عظیم درجے پر فائز ہیں. عظیم درجے پر فائز ہیں, یہ درجہ کتنا عظیم ہے؟ میں نے عرض کیا تھا پوری انسانیت کو با اخلاق بنانے کے قابل ہیں عملی طور پر. اس لیے قرآن نے بڑھ کے کہا وفی رسول اللہ ولکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ اسوۂ حسنہ ہیں, یہ تمہارے لیے مکمل نمونے عمل ہیں, جن کی ذات ہر اعتبار سے تمہارے لیے معلم اخلاق ہے. تم اچھا, عظیم کا مطلب کیا ہے؟ اردو زبان کا دامن تھوڑا سا تنگ ہوتا ہے. عظیم کا مطلب اگر میں اردو میں سیدھے ترجمہ کروں, عظیم یعنی بڑا, گریٹ انگلش میں بول دیں. ٹھیک ہے, آپ کے اخلاق بڑے گریٹ ہیں, آپ بہت بڑے درجے پر فائز ہیں اخلاق کے. یہ بڑے کا سائز کیا ہے؟ کتنے بڑے ہیں؟ اس کو کیسے سمجھیں؟ اس کو کیسے ڈیفائن کریں؟ اس کا مطلب کیسے نکالیں کہ رسول اللہ کے اخلاق کتنے بڑے ہیں؟ تو کہا کہ دیکھو قرآن قرآن کی تفسیر کرتا ہے. قرآن سمجھنا ہو تو قرآن ہی سے اس کا مطلب نکالنے کی کوشش کرو. کہا دیکھو قرآن کی نظر میں عظیم سمجھنا ہو تو قرآن کی نظر میں قلیل سمجھو. قرآن کم کس کو کہتا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ دنیا اور دنیا کی تمام رنگینیاں, مختصر پوری آیت کو پڑھ کے اور تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ سب متاع قلیل ہیں. متاع کہتے مال کو, چیزوں کو. یہ پوری دنیا اور دنیا کی رنگینیاں یہ سب متاع قلیل ہیں, کم مال ہیں. دنیا دنیا کی تمام تر رنگینیاں, دنیا و ما فیہا جس نگاہ میں کم ہو, اس نگاہ میں عظیم کا مفہوم کیا ہوگا؟ اسی لیے کہا گیا رسول اللہ کی عظمت کی حد نہ لگاؤ. رسول اللہ کی عظمت پر کوئی فل سٹاپ لگانے کی کوشش نہ کرو. ہو سکتا ہے آپ نے اس نقطے کو سنا ہو, جب معراج پر رسول اللہ تشریف لے گئے, قرآن کی آیت کہتی ہے فدنا فدد اللہ فکانا قاب قوسین ادنا, ہم نے ان کو بلایا, قریب بلایا, قریب بلایا, اتنا قریب کہ دو کمان کا فاصلہ تھا یا اس سے کم. کیوں دو کمان کا فاصلہ یا اس سے کم؟ یا دو کمان کا فاصلہ تھا یا نہیں تھا تو کتنا تھا؟ مجھے نہیں یاد کہ میں آپ کے سامنے کبھی یہ مثال دے چکا ہوں, یا ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہو میری زبان سے یا کسی اور کی زبان سے, لیکن یہاں بات آئی ہے تو آپ اس پر غور کر لیں. رسول اللہ کو ہم نے قریب بلایا, ظاہر ہے کہ معراج جسمانی تھی, قریب تو تشریف لے گئے, لیکن وہ قربت خدا سے فزیکی قربت تو نہیں تھی. ایسا تو نہیں تھا کہ خداوند عالم وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, کسی کا یہ تصور تو نہیں ہو سکتا مسلمان ہوتے ہوئے. کہا کہ دو کمان کا فاصلہ, دو کمان کا فاصلہ, چلیں ٹھیک ہے دو کمان کا فاصلہ تھا, ہم امیجن کرنے کی کوشش کرتے ہیں دو کمان کا فاصلہ تھا. پھر ایک مرتبہ قرآن کہتا ہے اور اس سے, یا اس سے کچھ کم, یا اس سے کم. بھائی یا اس سے کم ہم لوگ کب بات میں اور اپنے روزانہ کی گفتگو میں بیان کرتے ہیں؟ جس وقت ہم خود کسی معاملے میں شور نہ ہوں, یقین نہ ہو, مکمل طور پر مطمئن نہ ہو کہ یہ کتنا تھا. آپ کا گھر یہاں سے کتنا دور ہے؟ کہتے ہیں 20 منٹ, بلکہ 22-25 منٹ. یہ بلکہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ ڈپینڈ کرتا ہے ٹریفک پہ, اور بالکل یہ نہ سمجھیں کہ 20 منٹ کا 20 منٹ, اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے, کچھ ہمیں کنفیوز ہے, کچھ ہم ڈاؤٹ فل ہیں. لیکن وہ خدا کہ جو عالم الغیب ہے, جس کے یہاں ہر چیز کا حساب کتاب ہے, وہ کیوں کہتا ہے کہ دو کمان کا فاصلہ یا اس سے کچھ کم؟ دیکھیے رسول کے اخلاق عظیم کے رخ سے عرض کر رہا ہوں کہ دو کمان کا فاصلہ یا اس سے کچھ کم, اس کا مطلب یہ ہے کہ دو کمان کہہ کر تم کو یہ بتایا گیا کہ رسول اللہ مقام قرب میں انتہائی عظیم مرتبت پر تھے. پھر اس کے بعد اور उससे कुछ कम कहकर यह समझाया गया कि खबरदार किसी मुकाम पे रसूल की अजमत की हद ना लगाना। तसव्वुर के लिए समझाने के लिए दो कमान कहा, फिर उसके बाद कहा कि तुम इनके इनकी अजमत की कोई हद लगाने की कोशिश ना करो, इससे तुम्हारे जहनों दिमागों तसव्वुर से बरतर है रसूल की अजमत का मुकाम। तुम इनके नक्शे कदम पर चलो, इनकी तालीमात को अपना लो और हकीकत में इनसे मोहब्बत करते हुए इनकी वसीयतों और सिफारिशों पर अमल करते हुए खुद को मंजिल नजात तक पहुंचा दो। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में। तो रसूलुल्लाह का किरदार किरदार अजीम, इनकलाब समाजी इनकलाब सबसे बड़ा, यानी बहुत से मौजज़ात में से कुरान मजीद अजीम मौजज़ा क़याम क़यामत तक के लिए। उसके अलावा ख़ुद रसूलुल्लाह का किरदार दुनिया के लिए एक ऐसा बेमिसाल मौजज़ा है कि जिसकी नज़ीर दुनिया पेश नहीं कर सकती, ये खसूसियत के साथ किरदारी मौजज़ात में। और न मानने वालों ने भी दुश्मनों ने भी इकरार किया और किसी को इससे इनकार नहीं हो सका। इस्लाम फैला है इनके अखलाक के ज़रिए से, इनके ख़ानदान वालों के अखलाक के ज़रिए से। अब कुरान मजीद कहता है कि ये उसवे हसना है, ये मुकम्मल नमूना है, ये हमेशा के लिए मुकम्मल नमूना है। तो सवाल ये पैदा होता है कि उसवे हसना कामिल नमूना इनको हम माने तो इनके किस रुख को माने। आप लोग थक तो नहीं गए हैं ना। उसवे हसना हमको, हाँ हम रसूल की ज़ात में ढूंढना चाहते हैं, यानी हमारी ज़िंदगी के लिए उसमें एग्जांपल्स हैं, मिसालें हैं, ठीक है। हम रसूलुल्लाह की ज़िंदगी जब पढ़ते हैं तो ऐलान रिसालत के बाद, मुझे वक्त का अंदाज़ा है और उसी के साथ हम चल रहे हैं, दो चार मिनट आगे पीछे इंशाल्लाह बात को वक्त पर तमाम कर देंगे कि रसूलुल्लाह उसवे हसना है, मिसाल हैं कायनात के लिए, नमूने अमल हैं। जब हमने रसूलुल्लाह की ज़िंदगी देखी तो 40 साल के बाद तो ऐलान इस्लाम हुआ और उसके बाद मक्के में 13 साल की ज़िंदगी, 13 साल की ज़िंदगी में कहीं कोई जंग नज़र नहीं आती है, कोई जंग नहीं है मक्के की पूरी तारीख में 13 साल में। तो अगर रसूलुल्लाह की सीरत हम मक्के में देखें तो कोई जंग नज़र नहीं आती है, 10 साल मदीने के देखते हैं तो वहाँ जंगें भी नज़र आती हैं, दिफा के लिए जाना भी पड़ता है। बहुत सी कैफियतें ऐसी हैं कि जिसको अलग अलग अंदाज में हमें देखना पड़ता है। फिर उसके बाद इस मुख्तसर 23 साल की ज़िंदगी के बाद हमें बहुत से ऐसे मंज़र दुनिया में पेश आते हैं और ऐसे मसाइल और हालात का सामना होता है कि हमको रसूलुल्लाह की हयात में उसके लिए जवाब नहीं मैसर आता। तवज्जो का तालिब हूँ, दो मुनासिबतें हैं हमारी इन दिनों की, इसीलिए रसूलुल्लाह ने कहा जाते हुए मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरावह चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। दूसरी बात, कुरान मजीद कहता है रसूलुल्लाह सिराज मुनीर हैं। सिराज के मानी क्या हैं, जाहिर है बुज़ुर्गों को तो उर्दू और कुछ फारसी अरबी के अल्फाज का भी पता होता ही है। सिराज के मानी क्या हैं, चिराग, लाइट। चिराग के सिराज के मानी हैं नूर देने वाली चीज़, रोशनी देने वाली चीज़, उजाला देने वाली चीज़, चिराग। मुनीर क्या है, मुनीर नूर से है, रोशनी देने वाला रसूलुल्लाह की सिफत है। रसूलुल्लाह सिराज मुनीर हैं। मैं आपकी तरफ से सवाल पूछता हूँ भाई, चिराग जब है तो फिर मुनीर क्यों कहा? सिराज का काम, खुद चिराग का काम ही रोशनी देना है, तो क्या कुरान मजीद में ये भर्ती का लफ्ज़ है, ऐड कर दिया गया है? शायर लोग अच्छे बड़े बड़े उस्ताद शुआरा भी जब अपना कलाम सुनाते हैं तो बीच में कह देते हैं कि ये भी एक भर्ती का शेर बन गया है, या बैलेंस मेंटेन करने के लिए, बहर का वज़्न बरकरार रखने के लिए कुछ अल्फाज बढ़ा देते हैं, एक मिसरा लगा देते हैं, एक बीच में शेर बन गया तो ऐसे भी सुन लें। खुदा का कलाम पूरा कुरान मजीद, कोई लफ्ज़ उसमें ना इजाफी है ना कम है, है कि नहीं है? तो फिर क्यों कहा सिराज मुनीर? सिराज खुद चिराग, मुनीर का मतलब क्या? जवाब दिया गया कि असल में मुनीर का मतलब है रोशन। रसूल ऐसा चिराग है जो कभी बुझने वाला नहीं है। देखिए इसी आयत से आप जमाने के इमाम तक की इमामत को साबित कर सकते हैं। 28 सफर 11 हिजरी को नूरे रिसालत चिरागे रिसालत खामोश नहीं हो गया भाई। यही तो मंजर था कि गदीर खुम में रसूलुल्लाह ने ऐलान करने के अलावा दिखाया, सिर्फ यह नहीं कि ऐलान किया हो बल्कि उठा के दिखाया, बल्कि बाज मंजर ऐसे हैं कि लगता है कि रसूलुल्लाह ने बिल्कुल अपने सामने दिखाया। दिखाने का क्या मकसद था? कि देख लो اور ہوا یہ کہ رسول اللہ پیچھے نظر آنے لگے, مولا علی سامنے نظر آنے لگے. منظر ہو سکتا تھا کہ آگے چل کر کے لوگ کہیں کہ نہیں مجمع زیادہ تھا, رش بہت تھا, بھیڑ بہت تھی, ہمارے ذہنوں تک آواز کچھ پہنچی, کان میں کچھ سمجھ میں آیا, کچھ سمجھ میں نہیں آیا. رسول بتا رہے تھے کہ دیکھو اگر تمہارے کانوں تک میری آواز پہنچ بھی نہ پائے تو منظر دیکھ لو. اب بس رسالت کا سورج ڈوبنے کو ہے, امامت کا چاند نمودار ہونے کو ہے. یہ سراج منیر ہیں, یعنی رسالت اور رسول کی نورانیت ایسا چراغ نہیں ہے جو کبھی گل ہو جائے کبھی خاموش ہو جائے, روشن چراغ قیام قیامت تک جو باقی رہنے والا روشن. تو رسول اللہ کی سیرت اسوہ حسنہ 23 سال میں نہ ڈھونڈو. رسول کی سیرت دیکھنا ہو تو ہر زمانے کے امام کے کردار میں دیکھو. کیوں حسن مشتبہ نے صلح کیا, کیوں امام حسین نے قیام کیا, کیوں چوتھے امام سجدوں سے, دعاؤں سے, عبادتوں سے اپنی ذمہ داری بھی ادا کر رہے ہیں, دنیا کو بیدار بھی کر رہے ہیں, خدا کا تعارف بھی کرا رہے ہیں, انسانی حقوق کی طرف بھی نشاندہی کر رہے ہیں, اخلاقیات بھی سکھا رہے ہیں, مگر ہیں تو دعائیں. کیوں ان کا یہ رویہ ہے, ان کو مزاج ہے ایسا ہے کہ جیسے کچھ بچے گوشہ گیر ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کو شوق پڑھنے کا ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو شوق سوشل کاموں کا ہوتا ہے, کیا معاذ اللہ ائمہ معصومین کے بھی یہ مزاج ہیں؟ کہا کہ نہیں, یہ سب رسول اللہ کے اسوہ حسنہ ہیں. یہ اسوہ حسنہ ہے ہر زمانے میں. زمانے کی ضرورت یہ ہے کہ رسول کے کردار کو جیسے زمانے کی ضرورت ہو ویسا پیش کیا جائے. جب ظالم دنیا حق امامت چھیننے کی کوشش کرے تو وہاں قرآن کو جمع کر کے ضرورت پڑنے پر اسلام کی حقیقی تصویر پیش کی جائے 25 سال تک, اور اس کے بعد جب ہاتھوں میں حکومت آئے تو رسول کی رسالت کا معیار دنیا کے سامنے پیش کیا جائے. یہ مولا علی کی زندگی. امیر المومنین یہی کہا تھا نا کہ اگر میرے لوگوں نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو جن کے تحفے مل رہے ہیں, جن کو بیت المال سے وظیفے مل رہے ہیں, ان کو ویسے جاری رکھیں, تھوڑے دن مینٹین کریں اور خیال رکھیں, اور کچھ پرانے لوگوں کا خیال رکھیں. امیر المومنین نے یہی کہا کہ نہیں, یہ نہیں ہو سکتا, اگر میں حاکم وقت ہوں گا تو رسول اللہ کا معیار ہوگا, اسوہ حسنہ رسول کا. دیکھیے اسوہ حسنہ جاری ہے, اسوہ حسنہ رکے ہوئے کردار کا نام نہیں ہے. اسوہ حسنہ ہر زمانے کی ضرورت میں رسالت کے تقاضے کو پورا کرنے کا نام ہے جو امام کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے. یہ زمانے کی ضرورت ہے کہ چوتھے امام سجدوں سے, دعاؤں سے خدا کا تعارف کرواتے ہیں, دنیا کو بیدار کرتے ہیں. یہ زمانے کی ضرورت ہے کہ علوم کو شگافتہ کر کے پانچویں امام مدرسے کا قیام کرتے ہیں. یہ زمانے کی ضرورت ہے کہ جیسے اسلام کو اظہار کرنے سے پہلے امانت داری اور سچائی کا کلمہ پڑھوایا گیا تھا, ویسے ہی چھٹے امام کے زمانے میں جب امت فرقوں میں بٹنے لگی, اب اسلام کے نام پر الگ الگ سیکٹ بننے لگے, تو ضرورت پڑی پہلے صداقت کا کلمہ دوست دشمن دونوں سے پڑھوا لے, پھر حقیقی اسلام کا تعارف کرایا جائے. ہیں آپ کی توجہ ہمارے ساتھ؟ چھٹے امام کا لقب صادق ہے, کون سا امام ہے جو صادق نہیں ہے؟ کسی امام کی سچائی میں کوئی کمی ہے؟ کسی امام کی صداقت میں کوئی کمی کا تصور ہے؟ تو چھٹے امام ہی کا لقب کیوں صادق ہے؟ ہر امام صادق ہے. کا وجہ یہ ہے کہ چھٹے امام کے زمانے میں فرقوں میں امت بٹنے لگی, اب اسلام کے نام پر الگ الگ راستے نکلنے لگے, تو جیسے قرآن سنانے سے پہلے, اعلان رسالت سے پہلے دوست دشمن سب سے یہ کہلوانا تھا کہ یہ سچے ہیں, اسی طریقے سے یہ اللہ کی مشیت ہے کہ اب جب فرقوں میں امت بٹ رہی ہے تو دوست دشمن سب سے کہلوا لیں کہ یہ سچے ہیں. یہ اسوہ حسنہ کا تکامل اور کنٹینیوشن ہے. ساتویں امام کو قید میں رکھا گیا مسلسل, جس میں عام طور پر لوگوں کو غصہ آتا ہے, دوست دشمن دونوں کو دعا دے کے کزم غیظ کرنا, غصے کو پی جانا. آٹھویں امام کا زمانہ آیا, ولی عہدی دی گئی, ظالم دنیا نے کیا کیا مکاریاں کی, لیکن آپ کا لقب الراضی بالقدر والقضاء. دنیا کے مسلمانوں کا کمال مسلمانی یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے, مگر یہ وہ کردار ہیں کہ جو اللہ سے راضی ہیں, جو جن سے اللہ راضی ہیں, اور اللہ کو فخر یہ ہے کہ یہ بھی ان سے راضی ہیں. یہی کیفیت نوے امام کے القاب کی, یہی کیفیت دسویں امام کی. میرا وقت ختم ہو چکا. تو یہ اسوہ حسنہ جاری رہنے والی تحریک کا نام ہے. ہر زمانے کا امام کے کردار کا وارث ہوتا ہے. اگر رسول اللہ کے کردار کا نمونہ دیکھنا ہے تو ہر زمانے کے امام کے کردار میں دیکھیں, تب ہمیں سیرت رسول سمجھ میں آئے گی، سنت رسول سمجھ میں آئے گی، ورنہ صرف ظاہری 23 سالوں میں ڈھونڈیں گے تو مکمل سیرت نہیں نظر آنے والی۔ اسی لیے دنیا بھٹک گئی جنہوں نے، بھائی اسی کے نام سے اب دنیا میں جو ہو رہا ہے۔ اب کیا بتایا جائے، کیا اعلان کیا جائے، نام اسلام کا بھی دیا جاتا ہے جن کے لیے کوئی الفاظ نہیں ملتے۔ میں نے کسی مجلس میں عرض بھی کیا تھا، خصوصاً پاکستان میں جو ہوا اس ہفتے میں 2-3 دن میں پہلے، جس سے ہر کسی نے ایک ایک اپنے طور پر تجزیہ کر کے کہا کہ ہاں آج یقین ہو گیا لوگوں کے ہرملا نے کیا کیا تھا کربلا میں اور یزیدی لشکر نے کیا کیا تھا۔ بعض اوقات ڈکشنریز میں، کتابوں میں، زبان میں الفاظ کم پڑ جاتے ہیں بیان کرنے کے لیے وحشی گری کو۔ آپ اتنے چھوٹے بچوں کو، معصوم بچوں کو لے جا کے مارنا، بلکہ یہاں تک سننے میں آیا کہ بہت سے بچوں کے گلے بھی کاٹے گئے، ٹیچرز کے بھی گلے کاٹے گئے، اور کمال یہ ہے کہ فخر کے ساتھ ذمہ داری قبول بھی کی جاتی ہے، اور پھر اس کا نام جو ہے وہ اب بدقسمتی کہیں آپ یا کیا نام دیں، جہاد رکھا جاتا ہے۔ اور اس تصویر کو اسلام کے ذمے پیش کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس کو کیا کہیں، بربریت کہیں تو الفاظ چھوٹے لگتے ہیں، ظلم کہیں تو لفظ چھوٹا لگتا ہے، ستم کہیں تو لفظ چھوٹا لگتا ہے، دہشت گردی کہیں تب بھی بات مفہوم مکمل نہیں ہوتا، انتہائی وحشی گری والی دہشت گردی کہیں تب بھی چھوٹی لگتے ہیں، لیکن کل ملا کر کے ایک لفظ سمجھ میں آتا ہے کہ شاید وہ لفظ فٹ ہو جس کو قانون تکوین میں دنیا میں ایک نام دیا جا سکتا ہے۔ یہ صرف اور صرف یزیدیت ہے، یزیدیت کے علاوہ اس کا کوئی دوسرا نام بن ہی نہیں سکتا۔ اب آپ دلیل پوچھیں گے کہ کیوں نام دوسرے نہیں بنتے، امام حسین کی شہادت پر، خصوصاً جناب علی اصغر کی شہادت پر ملائکہ آسمان کو تعجب ہوا تھا، اور امام کی شہادت پر پتھر روئے تھے، زمین روئی تھی، آسمان رویا تھا، درخت رویا تھا۔ میں روایتیں پڑھوں، ضرورت نہیں ہے، آپ مانتے ہیں، میں آپ ہی اس وقت میرے سامعین ہیں تو مجھے دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی امام کے غم میں، بس اس بات پر غور کریں، یہیں سے ربط مصائب بھی ہے، امام حسین کے غم میں زمین روئی، آسمان رویا، جنات روئے، انسان روئے، ملائکہ روئے، کائنات کے موجودات کی جتنی نمائندگیاں اور قسمیں تھیں سب روئیں۔ جو شہادت حسین سے متاثر ہو، اگر آپ اس کو انسان، متاثر نہ ہو، اگر آپ اس کو انسان کہیں تو انسان کی توہین، جن کہیں تو جنوں کی توہین، فرشتہ کہیں تو فرشتوں کی توہین، جانور کہیں، جو غم امام حسین سے مغموم نہ ہو تو یہ جانوروں کی توہین۔ بھئی جنگل کے بھیڑیوں اور شیروں نے آ کے طواف کیا ہے، یہ قرآن، یہ روایتوں میں، تاریخ میں ثابت ہے، وحشی جانوروں نے امام کے جنازے کا آ کے طواف کیا ہے اور قبر کا طواف کیا ہے، پتھروں سے خون کے آثار دیکھے گئے ہیں۔ تو اگر جو امام حسین کے غم سے متاثر نہ ہو اس کو پتھر کہیں تو پتھروں کی توہین ہے۔ تو پوری تکوین کائنات میں دشمن حسین کا کوئی مقام نہیں ہے۔ ظلم کی جب انتہا ہو کر الفاظ ختم ہو جاتے ہیں تو اسی کو یزیدیت کہا جاتا ہے۔ یہ جو وحشی گری آج دنیا میں نظر آ رہی ہے، خاص طور سے پاکستان کے جو آج، حالانکہ ایسے بہت سے واقعات ہوئے، لیکن اس سے بہت سے عام خیال لوگوں کو بھی سمجھنے کا شاید ایک موقع ملے اگر سمجھنا چاہیں، ورنہ کتنا نہیں ظلم ہو رہا ہے اور ہوتا آ رہا ہے، لیکن سمجھنے والوں کے لیے یہ مکمل یزیدیت ہے۔ بعض اوقات ہسٹری تکرار ہوتی ہے، اس کو دہرایا جاتا ہے، تاریخ میں ایسے واقعات ہوتے ہیں شاید کہ اس کا کچھ اثر ہو، اور جن کے ضمیر بیدار ہونے کے قابل ہوں وہ بیدار ہو سکیں۔ اسی لیے رسول کے اسوے کا، ائمہ معصومین کا، کربلا کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے تاکہ پیغام جاری رہے، بیداری کا پیغام جاری رہے۔ بس عزیزو، آج کی یہ تاریخ اور یہ آنے والی تاریخیں اس بی بی کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرنے کی ہیں کہ جس کو آپ روز اس کے فرزند مظلوم ابا عبداللہ الحسین کے غم میں یاد کرتے ہیں، اور جس بی بی کو آپ روز حسین مظلوم کا پرسہ دیتے ہیں، آج اس بی بی کو ان کے پدر بزرگوار کا پرسہ دینا ہے۔ روایتوں کے الفاظ ہیں کہ مشہور تو یہی ہے کہ ایک زن یہودیہ نے رسول اللہ کو خیبر کے بعد زہر دیا تھا، مسموم کیا تھا، اور وہ زہر کا اثر دھیرے دھیرے ظاہر ہوتے ہوتے یہ وہ وقت بھی آیا کہ رسول اللہ بستر شہادت پر ہیں، بستر بیماری پر ہیں، اور بی بی سیدہ کے گریے کا وہ عالم ہے کہ آواز دیتی ہیں، وا کر باہ لے کر بکیا ابتا، بابا میں آپ کی جدائی کو کیسے برداشت کر سکوں، بابا میں کیسے یہ تصور کر سکوں کہ آپ دنیا میں نہ رہیں اور یہ فاطمہ تمہارے بغیر دنیا میں زندہ رہے۔ مجھے یہ منظر کبھی ٹکراتا ہوا نظر آتا ہے، جناب سیدہ کے کان میں رسول اللہ نے قریب بلا کے کچھ کہا، بی بی کے لبوں پر مسکراہٹ آئی، بہت مشہور واقعہ ہے۔ بعد میں پوچھا گیا کیا بات ہے، تو بی بی سیدہ نے کہا میرے بابا نے کہا تھا کہ سب سے پہلے خاندان اہل بیت میں اور گھر والوں میں ہی جلد اپنے بابا سے ملحق ہو جاؤں گی۔ یہ باپ بیٹی کی گویا یہ آخری رخصت یا آخری مواقع کی گفتگو میں سے گفتگو تھی کہ جب بیٹی اپنے باپ سے رخصت ہو رہی ہے۔ اے بی بی سیدہ، آپ اپنے بابا کی رحلت کے آخری لمحات میں اتنا تڑپ رہی ہیں، اتنا بے چین ہیں کہ آپ سے رہا نہیں جاتا، کیوں نہ ہو آپ اپنے بابا کی چہیتی ایسی بیٹی ہیں کہ جن کے لیے رسول اللہ نے کہا فاطمہ تو ام ابیہا، جن کی بارگاہ میں روز رسول اللہ آ کر سلام پیش کیا کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ وہ بیٹی جو جزو رسالت ہے، صرف باپ بیٹی کا رشتہ نہیں ہے بلکہ رسالت و عصمت کا رشتہ ہے۔ اے بی بی، لیکن ذرا سکینہ کے دل سے پوچھیں وہ اپنے بابا سے کیسے رخصت ہوتی ہے، یا اپنے لال حسین کے دل سے پوچھیں کہ حسین اپنی سکینہ سے کیسے رخصت ہوتے ہیں، اللہ جب بچی گھوڑے کے سموں سے لپٹ کر آواز دے رہی تھی بابا بابا آپ بھی میرے ساتھ میرے سر پر بھی ایسے یتیموں ایسے ہاتھ پھیر دیں جیسے یتیموں کے سروں پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزادارو، تاریخ کربلا میں یوں تو بہت سے ایسے مناظر ملتے ہیں لیکن یہ دو منظر بہت ٹکراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک منظر وہ تھا جب کوفے سے کوئی سواری آئی، امام حسین نے پوچھا کوفے سے آ رہے ہو، کوفے کے حالات بیان کرو، تو ایک مرتبہ آنے والے نے کہا مختصر یہ کہ جب میں کوفے سے چلا تو مسلم کو شہید کر کے دار العمارہ کی چھت پر سرے مسلم آویزاں کیا گیا تھا اور کوفے کی گلیوں سے مسلم کا جنازہ کھینچ کے لے جایا جا رہا تھا۔ ایک مرتبہ ابا عبداللہ الحسین نے جناب مسلم کی یتیم بچی کو قریب بلایا، سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا، یتیم مسلم نے کہا مولا آپ میرے سر پر ایسے ہاتھ پھیر رہے ہیں جیسے یتیموں کے سروں پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے، تو ایک مرتبہ امام نے فرمایا بیٹی نہ گھبرا، آج سے حسین کو اپنا بابا سمجھنا۔ میں عرض کروں گا مولا یتیم مسلم کے سر پر دست شفقت پھیرنا آسان تھا، اپنی زندگی میں اپنی سکینہ کے یتیمی کے تصور کے ساتھ اس کے سر پر دست شفقت پھیرنا کتنا مشکل ہے۔ عزادارو، تاریخ 28 سفر کی قریب آ رہی ہے اور رسول اللہ کے گھر قیامت کبریٰ نمودار ہونے والی ہے اور دنیا اس نعمت عظمیٰ سے محروم ہونے والی ہے۔ ظاہری اعتبار سے رسول اللہ تشریف لے جا رہے ہیں اور عالم یہ ہے کہ امام حسن و حسین رسول اللہ کے قریب ایک مرتبہ سینے سے لگا، کبھی گلے سے لگا رہے ہیں، کبھی سینے کا بوسہ لے رہے ہیں۔ مولا کائنات نے ایسے بھی مناظر تاریخ میں بیان کیے جاتے ہیں کہ بچوں کو جدا کرنا چاہا، آواز دی رسول اللہ نے میرے بچوں کو مجھ سے نہ جدا کرو، مجھ سے الگ نہ کرو۔ ایک مرتبہ آنکھوں سے آنسوؤں کا سلسلہ بھی جاری ہے، اے میرے لال حسین انت شہید ہذہ الامہ۔ ایک موقع ایسا بھی تاریخ میں، پرانے بھی واقعات ہیں جہاں امام حسین مصطفیٰ کے دہن اقدس کا بوسہ لیتے ہیں تو کبھی امام حسین کے گلوے اقدس کا بوسہ لیتے ہیں۔ مولا یا رسول اللہ آپ یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ شاید نشاندہی کر رہے ہیں، یہ وہ بچہ ہے کہ جس کے دہن سے جگر کے ٹکڑے میرے دین کی حفاظت کے لیے جاری ہوں گے، اور یہ وہ میرا لال ہے کہ جس کا گلا سوکھا کاٹا جائے گا میرے دین کی حفاظت کے لیے۔ اجرکم علی اللہ۔ دارو، آئیے بی بی کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اے امام زمانہ، آپ کے جد بزرگوار کا پرسہ آپ کی خدمت میں۔ وہ لمحات بھی بڑے عجیب تھے کہ جب رسول اللہ کا سر مبارک ہے، امیر المومنین کا سینہ ہے اور راز و رموز نبوت منتقل ہو رہے ہیں، وصیتیں فرما رہے ہیں، لمحات آگے بڑھتے ہیں اور پھر موقع وہ بھی آتا ہے کہ گویا آغوش جناب سیدہ ہے اور رسول اللہ کا سر مبارک ہے، اور اسی عالم میں کچھ لمحوں کے لیے گویا رسول اللہ کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، باہر سے دروازے سے دستک کی آواز دی جاتی ہے، آنے والے کون ہیں؟ کم اے کرب ہوں، چلا جا، میرا بابا ابھی ابھی سویا ہے، میرے بابا کو ابھی ابھی نیند آئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوسری مرتبہ دستک کی آواز دی جاتی ہے، جب تیسری مرتبہ دستک کی آواز دی گئی، بی بی سے رہا نہ گیا، آنکھوں سے آنسو رسول اللہ کے چہرے پر ٹپکتا ہے، آنکھیں کھلی، بیٹی کیا بات ہے؟ بابا کوئی آنے والا ہے جس کو میں بار بار کہتی ہوں، میرا بابا ابھی سویا ہے لیکن آنے والا ہے کہ جو دروازے کو دستک دیے جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا بیٹی یہ تیرے گھر کی عظمت ہے، یہ میری عظمت ہے، اس دروازے کی عظمت ہے، آنے والا کبھی کسی سے اجازت لے کر نہیں آتا، یہ سننا تھا. بی بی کی نیک آنکھ کھینچی, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, بابا وقت فرقت آ گیا, بابا کہ رحلت کا وقت آ گیا, یہ فاطمہ آپ کے بغیر کیسے جیے, یہ بیٹی آپ کے بغیر کیسے رہے. اللہ اکبر. عزاداروں ہم عرض کریں گے بی بی سیدہ یہ ملک الموت آیا, آپ کو آپ کے بابا کی رحلت کی خبر مل رہی ہے اس طرح سے, لیکن آپ سے برداشت نہ ہو سکا. بی بی ذرا سکینہ کے دل سے پوچھئے کربلا کا وہ میدان جہاں کربلا میں قیامت آ گئی اور ذوالجناح سر پٹکتا ہوا جا رہا ہے. الظلیمہ الظلیمہ الظلیمہ, بہت بڑا ظلم ہو گیا, بہت بڑا ظلم ہو گیا, بہت بڑا ظلم ہو گیا. راوی نقل کرتا ہے میں نے دیکھا جب ذوالجناح جا کے در خیمہ پر کھڑا ہو گیا, بی بیاں استقبال کے لیے آئیں, کوئی زین سے کلام, کوئی زین کا بوسہ لے رہی ہے, کوئی ذوالجناح سے کلام کر رہی ہے. ایسے میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی خیمے کے باہر آئی, اپنی دونوں باہیں گھوڑے کے گلے میں ڈال کر آواز دیتی ہے, یا جواد اسقیا بھی ام قتل عطشانا, اے نانا کے ذوالجناح بتا میرے بابا کو پانی پلایا گیا یا میرا بابا پیاسا شہید کر دیا گیا. اجر و کمال اللہ, اللہ داغ مفارقت رسول جناب سیدہ کے لیے ناقابل برداشت ہے. بی بی تڑپ رہی ہیں, گریہ کر رہی ہیں, اور اس کے بعد ہونے والے مظالم کہ جن مظالم کے دوران بی بی کو شہید بھی کیا گیا. بس عزاداروں آخری جملات ہیں, مجلس تمام ہے. اللہ اکبر. روایتوں میں ہیں کہ بی بی سیدہ کا گریہ کبھی تھمتا نہیں تھا, رسول اللہ کی کوئی نشانی دیکھی, وقت اذان آیا, وقت وضو آیا, ایک ایک موقع پر رسول اللہ کو یاد فرمایا. یہاں تک کہ روایت میں ہے کہ ایک مقام پہ رسول اللہ کا پیراہن امیر المومنین نے مخفی کر دیا تھا, بی بی نے خواہش ظاہر کی تو ایک مرتبہ امیر المومنین نے وہ پیراہن وہ کرتا رسول اللہ کا بس ظاہر کیا کیا. بیٹی نے اپنے بابا کے کرتے کو دیکھا, گریہ کرتے ہوئے بے ہوش ہو گئی, مولا نے مخفی کر دیا, اے بی بی سیدہ آپ نے اپنے بابا کے پیراہن کو دیکھا. ذرا سکینہ و زینب کے دل سے پوچھیے, نوک نیزہ کی بلندی پہ ہیں, جب مظلوم کا سر دیکھا ان کا کیا عالم رہا ہوگا. یہی کیفیت ہے تاریخ میں ملتا, بس آخری جملہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب رسول اللہ کی رحلت واقع ہو گئی, رسول اللہ کی رحلت کے بعد مؤذن رسول جناب بلال مدینہ چھوڑ کر چلے گئے. اس مدینے میں رہنے سے کیا فائدہ جس میں میرا آقا حبیب خدا سید الانبیاء نہیں ہے. مدینے سے شام کی طرف دور دراز کوچ کر کے چلے گئے, اور یہ عہد کیا تھا کہ ایسے باقاعدہ مؤذن ہی نہیں کریں گے, باقاعدہ آزانے نہیں دیں گے. یہاں تک کہ خواب میں دیکھا رسول اللہ تشریف فرما ہیں, اے بلال تم یہاں آ گئے اور تم ہمارے گھر جانا چھوڑ دیا تم نے, تم ہمارے گھر نہیں جاؤ گے. رسول اللہ کو خواب میں دیکھا, فوراً سامان سفر باندھا, تیزی سے مدینے کے قریب آئے, پورا مدینہ استقبال بلال کے لیے, اور بلال گھر ڈھونڈتے ہوئے آ رہے ہیں, وہ گھر جہاں پہ رسول اللہ پہنچ کر کے سلام ہی دیا کرتے تھے. عزاداروں ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے بلال خانہ فاطمہ کے قریب پہنچے, پیغام دیا گیا بلال بابا کی یاد آ رہی ہے, بابا کا زمانہ یاد آتا ہے, ذرا اذان کہہ دو. ایک مرتبہ جناب بلال نے اذان کہنا شروع کیا, اللہ اکبر, رسول کی بیٹی کے گریے کی آوازیں بلند ہونے لگی, بابا بلال اذان دے رہے ہیں آپ نہیں جائیے گا, بابا وضو تشریف نہیں کیجیے گا, بابا بابا نماز انتظار کر رہے ہیں. بیان کرنا شروع کرتی ہیں, مؤذن نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ. بیوی کی سسکیوں کی آوازیں بلند ہونے لگی, آہیں بلند ہونے لگی. ایک مرتبہ بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, فاطمہ کو غش آیا, پیغام دیا گیا بلال اذان روک دو ورنہ فاطمہ کی روح نکل جائے گی. میں عرض کروں گا بی بی آپ نے اتنی شان و شوکت کے ساتھ اپنے بابا کے نام کو سنا لیکن آپ سے برداشت نہ ہو سکا, ذرا قید خانہ شام میں آئیے. آپ کی بیٹی سکینہ تشت میں رکھ کر سر حسین لایا گیا, ایک مرتبہ کپڑے کو جب ہٹایا گیا بی بی نے لبوں پہ لب رکھ دیے, بابا کس نے آپ کی رگے گردن کو قطع کیا, بابا کس نے مجھے یتیم کر دیا. علی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون. پروردگار ہمارے ان قلیل اعمال قبول فرما, ہماری نیک توفیقات میں اضافہ فرما, جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو بیمار ہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما, پرچم اسلام کو سربلند فرما, علماء کرام مراجع اعظم سب کی حفاظت و نصرت فرما, ہمیں اپنی کوششوں میں اخلاص نیت کی توفیق عطا فرما,
مالک دنیا میں جہاں کہیں مومنین ہوں سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، پالنے والے تمام زائرین کی حفاظت فرما، زیارت گاہوں کی حفاظت فرما، ہمیں اس لائق بنا کہ امام کے لشکر کا حصہ بن سکے، امام کے ظلم تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام کے عوان و انصار میں شمار فرما.
سلام کعبے دل ہا حسین جان، سلام شام اما فل ہا حسین جان، حسین جانم حسین جانم حسین جان، حسین جانم حسین جانم حسین جان، سلام سلام میوے قلب پیامبر، سلام میوے قلب پیامبر، سلام زادے زهرا حسین جانم، حسین جانم حسین جانم حسین جان، حسین جانم حسین جانم حسین جانم، همیشه بلبم نام تو باشم، همیشه بلبم نام تو باشم، همی گویم که ای مولا حسین جانم، قامت را از دل و جان میپذیرم، قامت را از دل و جان میپذیرم، کنم برپا از آیت را حسین جانم، حسین جانم حسین جانم حسین جان، حسین جانم حسین جانم حسین جانم، سلام کعبه دلها حسین جان، سلام کعبه دلها حسین جان، سلام شمع من فلها حسین جانم، حسین جانم حسین جانم حسین جان، حسین جانم حسین جانم حسین جان، سلام ای باب رحمت مت باب جانم، سلام ای باب رحمت مت باب جانم، سلام ای رهبر والا حسین جانم، سلام ای میوه قلب پیامبر، سلام حسین جانم حسین جانم حسین جان، حسین جانم حسین جان.